پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بلوچستان کے علاقے تربت میں جمعرات کو نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ سے رپورٹ دی ہے ستار کاکڑ نے۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں جمعرات کو تشدد کے 2 مختلف واقعات میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور عام شہریوں سمیت 18 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق تربت کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا قافلہ گزر رہا تھا کہ اس پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سے 2 اہلکار موقع پر ہی ہلاک جبکہ 6 زخمی ہوئے۔ اہلکاروں نے جوابی کارروائی کے دوران 2 حملہ آوروں کو بھی ہلاک کر دیا، جبکہ ان کے دیگر ساتھی جائے وہ کنواں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تاحال اس واقعے میں ملوث افراد کے بارے میں مصدقہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں اور نہ ہی کسی فرد یا گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جمعرات ہی کو افغان سرحد سے ملحقہ شہر چمن میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں ایک پولیس اہلکار اور ایک خاتون سمیت کم از کم 12 افراد زخمی ہو گئے۔ قلعہ عبداللہ کے ضلعی پولیس افسر اسد ناصر نے وائس آف امریکہ کو اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مال روڈ پر بم ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔
تین جو ہے وہ گاڑیاں جا رہی تھیں اسی روڈ پہ، تو اس میں جو میری اسکاٹ کی گاڑی تھی اس میں کوئی 4-5 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جیسے یہاں سے گزر رہے تھے تو یہ موٹر سائیکل ایک کھڑی تھی، اس کے اندر کوئی ایکسپلوزیو تھا، وہ جو ہے وہ بلاسٹ ہوا۔
ان کا کہنا تھا کہ دھماکے کے لیے تقریباً 2 کلوگرام بارودی مواد استعمال کیا گیا، جس میں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکہ کیا گیا۔ بلوچستان میں حالیہ ہفتوں میں تشدد کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس میں سیکیورٹی فورسز پر عسکریت پسندوں کے حملے بھی شامل ہیں۔ صوبے کے اختیارات میں خود مختاری اور وسائل پر زیادہ حصے کے لیے یہاں کہیں کلدم بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں سرگرم عمل ہیں، جو سرکاری املاک، تنصیبات اور اہلکاروں پر جان لیوا حملے کرتی آئی ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری ایک غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ان صدارتی امیدواروں سے ملیں گے جو انتخابی نتائج کے تنازع میں الجھے ہوئے ہیں۔ کیری سابق وزیر خزانہ اشرف غنی اور ان کے مد مقابل عبداللہ عبداللہ کے درمیان ایک سمجھوتے کی کوشش کریں گے۔ دونوں امیدوار انتخابات کے رن آف مرحلے کے نتائج سے اختلاف کرتے ہیں، ان نتائج میں اشرف غنی کو برتری حاصل ہے۔ جولائی میں بھی کیری نے افغانستان کا دورہ کیا تھا اور دونوں امیدواروں کے درمیان ملک بھر کے بیلٹ باکسوں کی گنتی پر ایک اتفاق کے لیے ثالثی کی تھی۔ کیری جمعرات کے روز صدارتی امیدواروں کے علاوہ افغان صدر حامد کرزی سے بھی ملاقات کریں گے، جس کے بعد وہ ایشیا سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے میانمار روانہ ہو جائیں گے۔ نیپال میں گزشتہ ہفتے مٹی کا تودہ گرنے سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 156 ہو گئی ہے، لیکن حکام نے بدھ کو دیر گئے مزید لاشوں کی تلاش کا کام ختم کر دیا۔ مقامی انتظامیہ کے ایک عہدیدار گوپال پراجولی کا کہنا ہے کہ اب مزید لاشوں کی تلاش نہیں کی جائے گی اور کارروائی کا محور زندہ بچ جانے والے متاثرین کی امداد ہوگا۔ سرکاری فہرست میں 156 افراد کو ہلاک قرار دے دیا گیا ہے، لیکن صرف 33 لاشیں ہی نکالی جا چکی ہیں۔ ہفتے کی صوبہ دار حکومت کھٹمنڈو سے 75 میل مشرق میں مانکھا نامی گاؤں میں شدید بارشوں کے باعث مٹی کا تودہ گرنے سے درجنوں مکانات اس کے نیچے دب گئے تھے۔ مٹی کے تودے سے دریا کے بہاؤ میں بھی رکاوٹ آ گئی تھی، جس سے کئی دیہاتوں کے زیر آب آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جمعرات کو جنیوا میں تہران کے جوہری پروگرام پر ایک اعلی سطحی مذاکراتی دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان میں نائب وزیر خارجہ ولیم برنز ان مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت اور جوہری امور پر امریکہ کی اعلی ترین مذاکرات کار وینڈی شرمن بھی اس کا حصہ ہوں گی۔ یہ اجلاس ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان گزشتہ ماہ جوہری پروگرام سے متعلق کسی مفصل معاہدے کے طے نہ پانے کے بعد ہو رہے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، چین، روس، فرانس اور جرمنی ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدہ طے کرنے کی حتمی تاریخ 24 نومبر تک توسیع کرنے پر رضامند ہوئے تھے۔ گزشتہ سال نومبر میں طرفین میں یہ طے پایا تھا کہ ایران پر عائد تعزیرات میں نرمی لائی جائے گی، جس کے بدلے تہران یورینیم کی افزودگی کے عمل کو روکے گا۔ کمبوڈیا کی سابق کمیونسٹ پارٹی خیمر روچ کے 2 رہنماؤں کو انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے پر عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ عدالت نے جمعرات کو 83 سالہ سابق سربراہ ریاست کھیو سیمپان اور پارٹی کے 88 سالہ سابق اعلی نظریہ ساز نیون چیا کے خلاف قتل، سیاسی ایزا رسانی اور دیگر غیر انسانی اقدامات کے الزامات ثابت ہونے پر یہ سزا سنائی۔ جج نلنون کی طرف سے سزائے سنائے جانے کے موقع پر دونوں رہنماؤں کی طرف سے کوئی تاثرات دیکھنے میں نہیں آئے۔ خیمر روچ کے ان سابق اعلی ترین عہدیداروں کا غلط کام کرنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انہیں نہ تو ان جرائم کے بارے میں علم تھا اور نہ ان کے پاس انہیں روکنے کے کوئی اختیارات تھے۔ ترکی میں 10 اگست کو جو صدارتی انتخابات ہو رہا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم رجب طیب اردوان جدید ترکی کے 12ویں صدر بن جائیں گے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر اور بڑے بڑے سائن بورڈز کی شکل میں زبردست انتخابی مہم چلا رکھی ہے، جو اسی انداز کی ہے جیسے امریکہ میں دیکھنے میں آتی ہے۔ استنبول سے نامنگار ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
اتوار کے دن استنبول میں وزیراعظم رجب طیب اردوان نے ایک زبردست جلسہ کیا جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ مقامی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق اتوار کے دن کے جلسے میں شرکت کے لیے حامیوں کو لانے کی خاطر تقریباً 5,000 بسیں استعمال کی گئیں، جن میں سے بہت سی سرکاری وزارتوں اور مقامی محکموں کی تھیں، جن کا تعلق وزیراعظم کی حکمراں اے کے پارٹی سے تھا۔ برسلز میں کارنگی انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار سنان یولگین کا کہنا ہے کہ مسٹر اردوان کی مہم اپنے 2 حریفوں کے مقابلے میں بہت مختلف ہے۔
When you look at the campaign of Prime Minister Erdogan, It is a well-orchestrated campaign.
وہ کہہ رہے تھے، جب آپ وزیر اعظم کی مہم پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بھرپور ہے۔ اس مہم کا انحصار حکمراں جماعت کی مشینری اور وزیر اعظم کے اختیار میں وسیع وسائل پر ہے۔ ان کے حریفوں صلاح الدین دمرتاش اور اکمل الدین احسان اوغلو نے جبکہ اپنے جلسے جلوسوں کا اہتمام زیادہ تر عطیات پر کیا ہے۔ مسٹر اردوان نے وزیر اعظم کی حیثیت میں عوامی اجتماعات کو انتخابی مہم کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اپنے حامیوں سے خطاب کے لیے انہوں نے وزیر اعظم کے طیارے کو بھی استعمال کیا۔ مسٹر اردوان کے دفتر کا کہنا ہے کہ ان کی کوئی بھی انتخابی مہم قانون کے خلاف ورزی نہیں تھی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مسٹر اردوان کی انتخابی مہم بھی اپنے حریفوں کے برعکس ہے اور انہوں نے خارجہ پالیسی کو ایک اہم موضوع بنایا ہے۔ استنبول کے اجتماع میں انہوں نے غزہ کے خلاف اسرائیلی حملے کی ایک مرتبہ پھر سے مذمت کی۔
فلسطین یالز دیسن غزہ یالز دیسن،
انہوں نے کہا کہ فلسطینی اور غزہ کے عوام اپنی مزاحمت میں غلط نہیں ہیں، اور یہ کہ اسرائیل جو خون بہائے گا اس میں غرق ہو جائے گا۔ مسٹر اردوان نے اسرائیل کی پالیسیوں کو ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کی نسل کشی کے برابر قرار دیا، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ یہودیوں کے مخالف نہیں ہیں۔ اسرائیل کا موازنہ ہٹلر سے کرنے پر ترکی کے مغربی اتحادیوں کی جانب سے سخت مذمت کے باوجود مسٹر اردوان اس سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اس سے ان کے قدامت پسند سنی مسلمان خوش ہوں گے۔ وہ قوم پرستی کے کارڈ کا بھی خاصا استعمال کرتے رہے ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں میں بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی ترکیب فائدہ مند ثابت ہو رہی ہو، جس سے مسٹر اردوان اپنے حریفوں پر سبقت رکھتے ہوں اور انہیں 50% سے زیادہ سبقت حاصل ہو، جو 10 اگست کو انتخاب کے پہلے مرحلے میں جیتنے کے لیے ضروری ہے۔ تجزیہ کار اولگن کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ عوام صدر کا براہ راست انتخاب کر رہے ہیں، اسی لیے مسٹر اردوان ایک بااثر صدارت کے مینڈیٹ کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ توجہ طلب بات ہے کہ مسٹر اردوان کے وزارت عظمیٰ کے دور میں ترکی میں غیر معمولی ترقی اور خوشحالی دیکھنے میں آئی ہے، جس سے ترکی ایک ابھرتی ہوئی متحرک معیشت کے ساتھ ایک علاقائی قوت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ وہی میراث ہے جس کی بنیاد پر مسٹر اردوان صدارت کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے بھروسہ کر رہے ہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
ملائیشیا ایئر لائن کے پرواز 17 کے حادثے کی تحقیقات کرنے والے مشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ تحفظ کے خطرات کے پیش نظر جمعرات کو جائے حادثہ پر نہیں جائیں گے۔ مشن کے لیڈر پیٹر ژاپ البرسک نے کہا کہ اس مشن میں شامل